الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ملك درود بجي محمد وعلى محمد ایزان محترم سورہ آل عمران کی آخری آیت جس کا نشان 200 ہے ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والوں انفرادی زندگی میں صبر کرو اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ ایدر محترم اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے تین مرحلوں کے جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ کل کی ابتدائی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و استقامت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ در حقیقت انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و استقامت کے بعد انسان اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے امام کی نصرت کا حق ادا کر سکے۔ اگر صبر و استقامت کو انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو انسانی زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ، مشکلات سے مقابلے کا حوصلہ، مشکلات کو پامال کرنے اور ان پہ سے پیر رکھ کے گزر کر اسے اپنی کامیابی کی سیڑھی بناتے ہوئے اپنی منزل کی جانب پہنچنے کی تڑپ اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ صبر و استقامت ہے جو انسان کو قیمت عطا کرتی ہے، صبر و استقامت ہے جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے، صبر و استقامت ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان انسان کہلائے۔ انسان اگر انسان ہے تو اس صبر و استقامت کی وجہ سے ہے کہ جو راہ حق میں برداشت کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے اور صبر و استقامت کے ذریعے سے اعلیٰ منازل کو طے کر رہا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اگر زحمت ہو تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لیں اور آگے تھوڑی سی جاندار صلوات ہو سکے تو صاحب آگے آئیے۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ انسانی زندگی میں صبر و استقامت کا بہت بڑا کردار ہے۔ انفرادی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے وہ افعال اور وہ اعمال کے جس میں صرف آپ ہی آپ ہیں، کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی کون سا دائرہ ہے؟ اجتماعی زندگی کے جس میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، آپ کی زوجہ، آپ کے بچے، آپ کا محلہ، آپ کا شہر اور آپ کا ملک اور آپ کا بر اعظم اور پھر پوری دنیا، یہ اجتماعی زندگی ہے۔ لہذا دونوں میدانوں میں ہمیں کہا کہ آپ صبر و استقامت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اصبروا یعنی انفرادی زندگی میں صبر کرو۔ تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، تمہیں پرابلمس ہیں، تمہیں مشکل ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، امتحان ہیں، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر صبر کا دامن تم نے نہیں چھوڑا اور ثابت قدم رہے تو یہ آنے جانے والی چیزیں، انا مع العسر یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، ہر عسر، ہر تنگی اور پریشانی کے ساتھ ایک یسر اور آسانی موجود ہے۔ اِنَّ مَعَ، اِنَّ یعنی تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک ہر سختی کے بعد ایک آسانی موجود ہے، ہر سختی کے بعد ایک راہ گشائی موجود ہے، ہر تنگی کے بعد ایک نجات کا راستہ موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان صبر و استقامت سے منزل طے کرے۔ انفرادی زندگی میں بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، آپ کی اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں، پھر کہا کہ صابرو، مل جل کر صبر کرو، یعنی تم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، تم جس ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہو، وہاں پہ ضرورت ہے تمہیں ایک ولایت کی، وہاں پہ ایک ولایت کے تابع رہ کر تمہیں کام کرنا ہے۔ اور یہ کون سی ولایت ہے؟ جو مومنین کی ایک دوسرے پہ ولایت کہلاتی ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ولایت کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر آپ کسی راستے سے آ رہے ہیں اور آگے راستہ بند ہے یا کوئی خطرہ ہے، تو جو آ رہا ہے آپ واپس گاڑی موڑ کے لے جا رہے ہیں، اب جو آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے؟ ہاتھ سے اشارے سے کہیں گے، بھائی آگے نہ جاؤ، راستہ بند ہے، آگے خطرہ ہے، آگے مثلا کوئی افتاد آن پڑی ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ امر بالمعروف ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں جب انفرادی زندگی میں، اپنی عام لوکل زندگی میں تم امر بالمعروف کرتے ہو، تو ایمان کی سلامتی کے لیے بھی تمہیں امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ تاکید ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جو مومن ایک دوسرے مومن کے لیے اعمال کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے نظر رکھتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو گمراہی سے بچاؤں، یہی امر بالمعروف ہے۔ نہیں عن المنکر کیا ہے؟ کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی قباحت کا کام انجام دے رہا ہے، کوئی خدا اور آئمہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو پیار اور محبت سے جا کے اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ آپ کا کام غلط ہے۔ تو انفرادی زندگی میں بھی صبر اور اجتماعی زندگی میں بھی صبر، استقامت کے ساتھ ہمیں ڈٹ جانا ہے۔ اور کیوں ان اجتماعی زندگی میں صبر و استقامت کا کہا؟ اس لیے کہ یہ راستہ بغیر صبر و استقامت کے اور بغیر تلقین اور سفارش کے طے نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، گاڑی ڈگمگانے لگتی ہے، ہوا میں جہاز جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ کیا ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ یہ جو اجتماعی طور پر ہم ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنی اعتقادی زندگی میں، اپنی روحانی زندگی میں، اپنے عقیدے میں، اپنی فکر میں بھی بے نہیں یہ چیز رکھو کہ تمہیں صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں جو دجالی نظام ہوگا، جو طاغوتی نظام ہوگا، وہ نظام کے جو لوگوں کے اعتقاد، ایمان، فکر اور عقیدے کو اپنا نشانہ بنائے گا، وہاں پہ ضروری ہے کہ جو قوم امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے، وہ قوم جو آخر الزمان کی قوم ہے، وہ قوم جو امام زمانہ کی منتظر ہے، وہ قوم جو امام زمانہ کا ساتھ دینا چاہتی ہے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے اس کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے نگہبان بن جائے، ایک دوسرے کے لیے محافظ بن جائے، ایک دوسرے کے لیے ناصر بن جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا انفرادی اجتماعی زندگی، اور جب ہم اپنے آپ کو آمادہ تیار کر لیں گے انفرادی اجتماعی زندگی میں، جب ہم اجتماعی زندگی کے اسرار و رموز سے آگاہ ہو جائیں گے، تو پھر تیسرا مرحلہ آئے گا رابطوں، جس کے لیے آپ کی خدمت میں کل پانچویں امام کی روایت عرض کی تھی کہ رابطوں سے مراد رابطو امامکم المنتظر، تمہارا وہ منتظر امام کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، تم اس سے رابطہ برقرار کرو۔ توجہ رکھیے گا، انفرادی زندگی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہیں، جیسے چاہیں سوئیں، جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں پئیں، یعنی جیسے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی دوسرا موجود نہیں ہے آپ کے کمرے میں، لہذا آپ جس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جب ایک کمرے میں دو افراد، تین افراد، چار افراد آ جائیں تو اب وہاں پہ کیا ہے، ایک قانون ہونا چاہیے، میری مرضی ہر جگہ نہیں چلے گی، مجھے ایک مخصوص جگہ سونا ہے، مجھے مخصوص جگہ آکیوپائی کرنی ہے، مجھے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اب میں کہوں جناب میں تو انفرادی زندگی میں جہاں چاہے سوتا تھا لہذا یہ پورا کمرہ میرا ہے، نہیں، یہاں پہ کیا ہے، انفرادی زندگی کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں اور اجتماعی زندگی کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں۔ مثلا بہت ہی سادی سی مثال، شاید مناسب نہیں ہے لیکن عرض کروں، بعض اوقات انسان کو اونگ آ جاتی ہے، جمائی آ جاتی ہے، گھر میں بیٹھا تو انسان منہ پہ ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہے، بڑی سی جمائی لے لیتا ہے، جی، لیکن اجتماعی زندگی معاشرے میں جب آئے تو اسے بدتہذیبی تصور کیا جاتا ہے، اسے بدتہذیبی تصور کیا جائے گا، انسان کیا کرے گا، فوراً منہ پہ ہاتھ رکھے گا۔ مثلا انسان خلال کر رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، جی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خلال کر سکتا ہے، لیکن جب مجمع عام میں جائے کیا ہے کہ انسان یا تو سب کے سامنے خلال نہ کرے، اور اگر مجبور ہے تو ہاتھ رکھ لے، یا کوئی چیز حاجب بنا لے، رکاوٹ بنا لے، پھر خلال کرے۔ یا مثلا کہا کہ جب اجتماعی زندگی میں آؤ تو جماعت کی کتنی تاکید ہے، جماعت میں حاضر ہو، لیکن کہا کہ پیاز کھائی ہے یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی بدبو سے کسی دوسرے مومن کو ایذا ہو، تو پھر احتیاط کرو کہ وہ پہلے بو دور کرو اپنے آپ سے، بعد میں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برادر مومن کو تمہارے بدن کی بدبو سے یا تمہارے منہ کی بدبو سے تکلیف و تعفن سے اس کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ جو اسلام ایک مومن کے منہ سے آنے والی بدبو سے دوسرے مومن کو بچانا چاہتا ہے، اے مومن اپنے دوسرے برادر مومن کا خیال کر، کہیں ایسا نہ ہو تیرے بدن و منہ کی اور دہاں کی بدبو سے دوسرے مومن کو اذیت پہنچے، تو وہ اسلام اجتماعی زندگی میں کیسے رہا کر سکتا ہے، وہ کیسے ہمیں چھوڑ سکتا ہے جو انفرادی زندگی کے لیے اتنے اصول دے رہے، تو پھر اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں بغیر اصول کے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو انفرادی زندگی کے اپنے اصول ہیں، اجتماعی زندگی کے اپنے اصول ہیں، جب دونوں جگہ ہم صبر و استقامت سے کام لیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہم در حقیقت اس امر کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم رابطوں کی منزل پر آئیں، جو تیسرا مرحلہ ہے جس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ رابطوں وہ ہماری زندگی کا بین الاقوامی پہلو ہے، انفرادی پہلو ہم سب سمجھتے ہیں، اجتماعی زندگی ہم سب سمجھتے ہیں، یہ تیسرا پہلو جو ہے یعنی انٹرنیشنل لیول پر زندگی کا پہلو، یہ صرف اور صرف امام عصر علیہ السلام کی ولایت و امامت کے سائے میں ممکن و میسر ہے۔ امام کے علاوہ اس اجتماعی زندگی سے بڑھ کر بین الاقوامی زندگی کے مرحلے تک حیات کو لے جانے کے لیے صرف اور صرف ولایت کی ضرورت ہے، اور اگر امام پردہ غیب میں ہوں تو اس ولایت کی ذمہ داری ولی فقیہ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس زمانے غیبت کبرا میں اپنی ولایت فقیہ کہ جس کو امام نے اپنی فقاہت سے اپنی ولایت سے جوڑا ہے، وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجت علیکم وانا حجت اللہ۔ امام نے کہا یہ فقیہ جو ہے یہ عام فقیہ نہیں ہے، اس پر مہر تائید ثبت ہے، یہ اس کی پشت پر میرا ہاتھ ہے، یہ میرا تائید شدہ ہے، اس لیے کہ یہ اس زمانے غیبت کبریٰ میں تمہیں اس عالمی سطح تک لے جانا چاہتا ہے تاکہ جب میرا ظہور ہونے لگے تو تمہارے حوصلے بلند ہو چکے ہو، تمہاری ہمت عالی ہو چکی ہو، لہذا فانہم حجتی یہ فقہا میری حجت ہیں، وانا حجت اللہ اور میں تم سب پر اللہ کی حجت ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فقہا، یہ مجتہدین، یہ نظریہ ولایت فقیہ کہ جس نے آج تک اسلام کی حفاظت کی ہے، جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے وابستہ تحریکیں، اس سے وابستہ افراد، اس سے وابستہ شخصیات، اس سے وابستہ ممالک ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنی سربلندی کی جانب، اپنی عزت کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ استقامت کے ساتھ. شرط یہ ہے, آپ ایران کی مثال لے لیں, 40 سال ہو گئے, جس کو امام خونی کہتے ہیں امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند, امریکہ ہمارا بال بی کا بھی خراب نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب وہ کر سکتا تھا, جب کچھ نہیں کیا, آج تو 40 سال کا ہو گئے یہ تناور درخت, تو آج کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ابھی جب یہ ڈرون مار کے گرایا ہے تو ایک عرب ملک کے توسط سے امریکہ نے پیغام بھیجا ایران کی گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں ایک خالی جگہ دے دیں ریگستان میں کہ جس میں ہم ایک میزائل مارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے. وہ کہ جس کی بہادری کا, جس کی سپر پاوریت کا ڈنکا بجتا تھا, سکہ چلتا تھا دنیا میں, خدا نے کیسی ناگ رگڑی ہے کہ آج اس منزل پہ آ گیا ہے, التماس کر رہا ہے. کیونکہ جب ڈرون کہا کہ جب ڈرون مار کے گرایا تو کہا کہ ہم کیا کریں گے, ایران پہ حملہ کریں گے. 4-5 گھنٹے میں کئی اسٹیٹمنٹ امریکی صدر نے بدلے, کچھ بھی نہیں کر سکا. آخر میں مجبور ہو کر خفت باری کے ساتھ, ہزیمت و شکست کے ساتھ, ایک عرب ملک کے توسط سے پیغام بھجوایا کہ ایک جگہ دے دو ہمیں اپنے صحرا میں جس میں ہم میزائل داغیں, کہیں گے ایران پہ ہم نے حملہ کر دیا تاکہ ہماری ساکھ محفوظ رہے. کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا اپنی سمندری حدود دے دو, جو تقریباً 200 میل تک سمندری حدود کہلاتی ہیں, وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت جتنا بھی ہو تقریباً یہی بنتی ہیں, وہاں پہ ہمیں حملہ کرنے دو. کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر تم ایک مارو گے تو اس کا جواب 10 سے دیا جائے گا. استقامت, عزت, اسے کہتے ہیں عزت, جسے در حقیقت دشمن نیچے کرنا چاہ رہا ہے. یہ نظریہ ولایت فقیہ ہے. استقامت دکھائی 40 سال, آج عزت میں اضافہ ہے. الحمدللہ عراق میں بھی مرجعیت کا کردار, سیاسی کردار بہت بارز ہے, بہت واضح ہے. آہستہ آہستہ اس وقت جو عراقی قوم کو سامنا ہے, اگر وہ مرجعیت سے وابستہ رہے, اگر وہ نظریہ ولایت وابستہ رہے, بہترین مقدر اور بہترین اور روشن مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے. یمن کی صورتحال آپ دیکھیں, عزت, سربلندی, لیکن استقامت کے ساتھ. لہٰذا دنیا میں جہاں پر بھی اس ولایت سے وابستگی ہے, لہٰذا وہاں پہ عزت ہے, استقامت ہے, سربلندی ہے, شان ہے. چنانچہ اس زمانے غیبت میں ایزان گرامی, یہ علماء فقہا کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس منزل کی جانب لے جائیں. صرف امام نہیں کرے گا, توجہ رکھے گا, یعنی کام ہوگا, گراؤنڈ ورک تیار ہوگا, ہوم ورک ہو رہا ہے, توجہ رکھے گا. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے, بڑی بڑی انتصارات ہیں, بڑی بڑی فتوحات ہیں, بڑی بڑی فتح ہمیں نظر آ رہی ہیں, حدیمت و ذلت ہمیں, شکست نظر آ رہی ہے دشمن کے حصے کی, تو اس کے پیچھے ایک ورک ہوا ہے, اس کے پیچھے کام ہوا ہے, اس کے پیچھے ہوم ورک انجام دیا ناصران امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ 33 روزہ جنگ جو اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ نے لڑی, یہ ایسے نہیں ہو گئی. یہ استقامت ہے, یہ صبر ہے, یہ نظریہ ولایت فقیہ ہے, یہ نظریہ امامت و ولایت ہے, کہ جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا, خداوند عالم نے ہماری ولایت کو اور ہماری امامت کو, اتحاد کا اور امت کو تفرقے سے بچانے کا واسطہ اور وسیلہ قرار دیا ہے. خطبہ فدق میں بی نے فرمایا تھا. امامت کیا ہے؟ کہ امامت تفرقے سے بچو. ولایت کیا ہے؟ یعنی اس نظام کے تابع آ جاؤ. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو جتنا زمانہ گزر رہا ہے عزیزان گرامی, ہمیں تیاری کرنی ہے. اور یہ فتوحات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر, ان کو ہونا تھا اور حتمن ہونا تھا, اس لیے کہ اس آخری مارکے کی تیاری ہے. لہذا دنیا والوں پر یہ بتانے کے لیے کہ رابطو امام سے رابطہ برقرار کرو, اس زمانے غیبت میں امام سے روحانی رابطہ ہونا چاہیے. ایک روحانی رابطہ امام سے میرا ذاتی ہے کہ میں امام کو یاد کروں، ایک امام سے رابطہ اجتماعی ہے، وہ نظریہ ولایت فقیہ کے سائے اور ذیل میں ہی ممکن و میسر ہے. لہذا دونوں طریقوں سے مجھے انفرادی سطح پہ بھی، اجتماعی سطح پہ بھی، اخلاق و کردار کے میدان میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی کے میدان میں بھی اس رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو کامیابیاں آج نظر آ رہی ہیں، یہ در حقیقت ہمارے ہمت و حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ہیں کہ آخری جو معرکہ ہونے والا ہے. اب راضی سی مثال ہے، ایک چھوٹی سی مثال بھی تو، جو بچے بیٹھے ہیں، جب کوئی فائنل ہوتا ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی جاتی ہے. نیٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ ایک نیٹ لگا دیتے ہیں، وہاں آ کر جو ہے جو قومی ٹیم ہوتی ہے مثلاً وہ تیاری کرتی ہے، شہر کے بڑے بڑے بالر آتے ہیں ان کو بالنگ کراتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو. توجہ رکھیے گا، صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اب جو بالنگ کرانے آتا ہے وہ کوئی عام بالر نہیں ہوتا گلی کوچے کا، شہر کا سب سے فاسٹ ترین بالر ہوتا ہے. کیوں؟ قومی ٹیم کو کیا کرنا ہے؟ تیاری کرانی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اب جب میدان میں اتریں گے تو یہ جو ٹیم کھڑی ہے وکٹ پر، یہ نہ سمجھے کہ یہ شہر کا کوئی بالر ہے، یہ دنیا کا فاسٹ ترین بالر ہے. ورلڈ کپ ہو رہا ہے مثلاً، آخری مارکہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو جیتے گا وہ دنیا پر حکومت کرے گا. تو اب جو سامنے بولنگ کرانے آ رہا ہے وہ کوئی عام بولر نہیں ہے، شہر کا بولر نہیں ہے، خطے کا بولر نہیں ہے، دنیا کا فاسٹ ترین بولر ہے. تو یہ نیٹ پریکٹس کرا ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ تم اصل مارکہ حق و باطل کے لیے تیاری کرو. عزیزان گرامی، امام خمینی کا انقلاب، امام خامنئی کا انقلاب، امام خامنئی کی استقامت، حسن نصر اللہ کی استقامت، ابراہیم زکزکی کی استقامت، آیت اللہ سیستانی کی استقامت، اہل یمن کا انقلاب، اہل بحرین کا انقلاب، اہل نائجیریا کا انقلاب، یہ سب نیٹ پریکٹس کرائی جا رہی ہے تاکہ امام زمانہ کے لیے تیاری کرو، تاکہ جب وہ آئے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو جاؤ. یا امام کہ اپنے حوصلوں کو بلند کرو کہ یہ اتنی بڑی بڑی فتوحات، آپ تصور کیجئے، یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کے سپر پاور ہونے میں ایک زمانے میں کوئی شک نہیں تھا. لوگ تصور کیے بیٹھے تھے یہ سپر پاور ہیں، یہ ابر قدرت ہیں، یہ دنیا کی طاقت برترین حکومت ہیں، یہ وہ تواغیت ہیں، وہ تاغوت ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی قوموں کو اپنے پنجوں میں، اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا. ان کا استحصال کر رہے تھے، ان کا استثمار کر رہے تھے، ان کے خون پسینے کی کمائیوں کو لوٹ کے لے جاتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ آج اسی استقامت کی وجہ سے، نظریہ امامت کے ماننے والے اس منزل پہ آئے کہ وہی سپر پاور کہ جس نے روس کو سر جنگ کے بعد حصوں بکروں میں تقسیم کر دیا. روس دوسری سپر پاور تھی، دو بلاکوں میں تقسیم تھی، ایک روس اور ایک امریکہ. لیکن امریکہ کتنا عیار و شاطر کہ روس کو بھی تقسیم کر دیا، تنے تنہا رول کر رہا ہے پوری حکومت پر. لیکن یہی بہادر امریکہ جو اپنی دلیری کے قصے سناتا رہا اور ہمارے ٹی وی اور ہمارے چینل اور ہمارے لکھاری اور ہمارے اخبارات انہی کے قصوں کو، ان کی شجاعت کو، ان کی سپر پاوریت کو، ان کے ابر قدرت ہونے کو، ان کے طاغوت ہونے کو، ان کے استحصال کرنے کے قصے ہمیں سناتے رہے، سلاتے رہے. لیکن یہ خمینی کا انقلاب تھا کہ جس نے جگایا اور یہ بتایا تمہیں جاگنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں امام عصر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. امام عصر کے سپاہی کے لیے لازمی ہے کہ خود بھی جاگے اور قوم کو بھی جگائے، خود بھی جاگے قوم کو بھی جگائے. لہذا امام خمینی نے جگایا، نظریت ولایت فقیہ نے جگایا ہے، بیدار کیا ہے کہ اپنے امام سے رابطے کے لیے تیار ہو جاؤ. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو اب اس بیداری کے خلاف، اس تحریک کے خلاف، اس نہضت کے خلاف جو بیدار کر رہی ہے، سازشیں شروع ہو چکی ہیں. پہلے ہی دن سے سازشیں شروع ہو چکی ہیں، جب سے اسلامی انقلاب آیا اسی وقت سے سازشیں شروع ہو گئی ہیں. یہ دین و سیاست جدا، دین الگ ہے، سیاست جدا ہے، یہ نعرے جو لگائے گئے یہ کیوں لگائے گئے؟ مولوی صاحب آپ کا کام تو نماز پڑھانا ہے، آپ کا کام سیاست میں دخل دینا نہیں ہے۔ مومن کا جسے تم سیاست کہتے ہو، سوا کا آدمی آیا انٹیلیجنس کا، قبلہ صاحب آپ بہت بڑے مجتہد ہیں۔ کوئی عام مولوی ملا ہوتا نا، وہ 4 کلو خون بڑھ جاتا اس کا۔ مولویوں کو گمراہ کرنا ہو نا، 2-4 آگے پیچھے چھوڑ دیجئے جی، ایسے مکھن لگائیں گے مولوی کو بھی یقین ہو جائے گا۔ وہ بھی مکھن لگانے آئے تھے مومن کو معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا 2-4 جملے بولوں گا یہ آسمان پہ ہوں گے۔ امام خمینی نے دیکھا قبلہ آپ بہت بڑے مجتہد ہیں، بڑے نماز شب پڑھنے والے، بڑے متقی پرہیزگار، یہ گندی سیاست ہے، اس میں آپ دخل نہ دیں، یہ آپ کے دامن پہ دھبے لگ جائیں گے۔ امام خمینی نے مسکرائے کہا کہ جسے تو سیاست کہہ رہا ہے اس سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں، تو جسے تم سیاست کہہ رہے ہو اس سے ہم پہلے ہی دور ہیں، ہمارا دین عین سیاست اور ہماری سیاست عین دین ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سازشیں شروع ہو چکی ہیں، لہذا سمجھنا چاہیے اور اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اس دور میں بھی امام نے اجتماعی سطح پر ہمیں علماء سے، فقہا سے، مجتہدین سے منسلک کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ حملہ جس چیز پر ہے وہ یہی مرجعیت ہے، یہی نظریہ ولایت فقیہ ہے۔ خود اس نظریہ ولایت فقیہ گفتگو ہونی چاہیے، کھولنا چاہیے اس کو، کھولنا چاہیے اس چیز کو۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ اکثر جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کلپ بھیجتے ہیں، آیت اللہ جنتی کا، امام خمینی کے مزار پر کہ جہاں ان کی قبر تھی، آیت اللہ جنتی اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور احمد خمینی کے صاحبزادے حسن خمینی بھی وہاں موجود تھے، تو وہ گفتگو کر رہے تھے کہ امام خمینی کے برکات سے ہم محروم ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی دو یادگار چیزیں موجود ہیں، ایک نظریہ فکری طور پر اور ایک عملی انداز سے ان کی قیادت۔ انہوں نے اس کو عربی میں کہا انی تارک الفکم الثقلین۔ ہوتا ہے اکثر ہم اپنی زبان میں بھی آئمہ کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز گراخت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا مثلا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے، مثلا رہبر معظم کا ایک کلپ جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس میں ایک آیت کو انہوں نے، آیت کا لفظ تھا ان کو، اس میں ان کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا ہے وہ کچھ اور تھا، آیت میں کچھ اور تھا، تو رہبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ مثال کے طور پر قرآن میں تحریف کر رہا ہوں نعوذ باللہ۔ اب یہ چونکہ بدنیت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اس کو مکھیوں کی طرح کچرے پہ بیٹھتے ہیں اور ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اور اب مزے کی بات یہ کہ دیکھیں، یہ جو پورا گروپ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہے ہر زبان میں، اب انہوں نے فارسی میں بھی اپنے بھائی بہن تلاش کر لیے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر جو ہے نا مسلسل ایسی چیزیں نکال نکال کے لا رہے ہیں تاکہ علماء فقہا کے چہرے کو بدنام کیا جا سکے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا میں نے کسی موقع پہ کہا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، جن کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ اگر میں کہوں کہ اگر قرآن ہوتا تو کہ الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه، وہ آپ کہیں گے جناب مولانا آپ نے تو آیت تبدیل کر دی۔ بھائی میں مثال دے رہا ہوں، میں لن يجعل الله على الكافرين، لن يجعل الله على الكافرين، معذرت چاہتا ہوں، درود مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں کہوں کہ مثلا جن لوگوں کو قرآن دیا، جنوں کو قرآن دیا انہوں نے قرآن کو نہیں اٹھایا، تو ایسے ہی جیسے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک لفظ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، تو جو لوگ بدنیت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تحریف کر دی قرآن میں، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی، آیت اللہ جنتی کا ایک کلپ نظر آیا جس میں انہوں نے کہا ہمیں خمینی کی برکت سے محروم ہو گئے، لیکن ان کی دو چیزیں موجود ہیں، ایک نظام اسلامی، قرآنی نظام، اسلامی نظام، مملکت اسلامی، اور ایک قیادت آیت اللہ خامنہ کی۔ اس کو مشہور کر دیا کہ جناب انہوں نے تو تحریف کر دی، انی تارک فیکم الثقلین میں کتاب اللہ کی جگہ حکومت اسلامی لے آئے اور اطرت کی جگہ آیت اللہ خامنہ ہی لے آئے۔ اب یہ بدنیت افراد، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کی خدمت میں عرض ہے، بات کو سیاق و سباق کے زمرے میں دیکھا جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آیت اللہ جنتی یہ کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزوں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک آیت اللہ خامنائی اور ایک اسلامی نظام، تو یہ تحریف ہوگی۔ لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو ان کی بات بجا تھی بالکل، اس لیے کہ انی تارک فیکم الثقلین کی حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے، میں دو گرا قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک اللہ کی کتاب، ایک آئین، ایک نظام، ایک قانون، اور دوسری میری عترت و اہل بیت، یعنی قیادت عملی، ایک قیادت فکری اور نظری ہے، ایک قیادت عملی ہے۔ تو قرآن کا جو نچوڑ نکلے گا وہ اسلامی نظام کی صورت میں نکلے گا، اسلامی گورنمنٹ کی صورت میں نکلے گا، اور تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت کی نچوڑ کس کی صورت میں نکلے گا؟ امام زمانہ کی غیبت صغرا کے دور میں ولی فقی کی اطاعت واجبہ کی صورت میں نکلے گا۔ اب یہ بد نیت ہیں، اب ان کو کوئی سمجھائے نہیں سمجھتے، لہذا شور ہوگا بار بار، مجھے پتا ہے میری بات کو بھی ایک پتنگڑ بنایا جائے گا، لیکن بہرحال مجھے حق کہنا ہے۔ تو قرآن کا جو اصل نظریہ ہے وہ اسلامی حکومت کے سائے میں نظر آئے گا۔ قرآن کہاں نظر آئے گا؟ قرآن کی تعلیمات کہاں مجسم نظر آئیں گی؟ اسلامی نظام کے سائے میں مجسم نظر آئیں گی۔ اور امام کی، امام زمانہ کی ہدایت کیسے پہنچے گی؟ ولی فقیہ کے ذریعے سے پہنچے گی، جو امام کا نائب ہے، امام کا تائید شدہ ہے، امام نے مہر تصدیق سب کی ہے۔ فَإِنَّهُ حُجَّتِي، یہ میری حجت ہیں، یہ میری اتھارٹی ہیں۔ تو اگر آیت اللہ جنتی یہ کہیں کہ آج امام خمینی نے تو گرا قد چیزیں چھوڑی ہیں، ایک نظام اسلامی کا آیت اللہ خامنائی، تو یہ بجا ہے، یہ بیجا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آج امام خامنائی دنیا کو سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلامی نظام جس کو تم مٹانا چاہتے تھے آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، آج وہ خمینی جس کے خلاف تم نے تبلیغات کی، جس کے خلاف تم نے اس کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے دن اور رات پیسہ بہایا، آج وہ بھی موجود ہے، اس کا نظام بھی موجود ہے۔ تو امام خامنہ یہی تو بتا رہے ہیں جب خمینی جیسے فرد کو اور اس کے اسلامی انقلاب کا راستہ نہ روک سکے تو امام زمانہ کا راستہ کیسے روکو گے؟ جب خمینی کا راستہ نہ روک سکے، جب اسلامی نظام کو راستہ نہ روک سکے، تو پھر امام زمانہ کا راستہ کیسے روکو گے؟ ہیں احمق جو کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے تیاری کر رہا ہے اور ہم اسے جنگ کریں گے؟ اس گدھے کو یہی نہیں پتا، بے وقوف کو، امام زمانہ ایران سے نہیں آئیں گے، کعبے سے آئیں گے۔ ان کو یہی نہیں پتا، جغرافیہ پڑھ لیتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ تو یہ زمانہ غیبت ہے جس میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو ایک عملی نظام دیا نظام ولایت فقیہ کہ ہمیں مربوط رہتا ہے، دوسرا عملی طور پر، انفرادی طور پر ہمیں امام سے رابطہ مضبوط کرنا، اور امام نے دعاؤں کے ذریعے، زیارات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں کہا ہے کہ ہم تیاری کریں۔ یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دعائیں عمل کریں، یہ دعائیں اس لیے ہیں تاکہ ان کو پڑھا جائے، پڑھنا مقدمہ بنے گا تاکہ اس کا عمل کیا جائے۔ کوئی آپ کا بیٹا آپ کو خط لکھے، پاپا میں نے بینک میں پیسہ بھیج دیا ہے، جی آپ وہاں سے نکلوا لیں، آپ کا سبحان اللہ کیا خط ہے، ماشاء اللہ، انگریزی میں بھیجا ہے میرے بیٹے نے، اولاد تعریف بھی کرتے رہے، آپ کی مشکل اور پریشانی دور نہیں ہوگی جب تک آپ بینک جا کے وہ پیسہ نہ نکلوائیں۔ ایمن یہ خط بھیجے ہیں، اس خط میں زندگی کے راز ہیں، یہ کامیاب زندگی کے راز ہے، اس میں ان کو پڑھیں گے، ان پہ عمل کریں گے تو زندگی کامیاب ہوگی۔ ان رازوں میں سے ایک راز، ان خطوط میں سے ایک خط، ان راہوں میں سے ایک راہ امام زمانہ کی دعا ہے، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں مسلسل کئی دنوں سے، اور آج کل کی اور آج کی جو گفتگو ہے مزید کچھ نکات آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کل کی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے کہا، امام نے فرمایا تھا کہ وَعَلَى الْمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشَّفَاءِ وَالرَّحْمَةِ،
جو تمہارے اطراف میں جو لوگ بستے ہیں نا ان کا خیال کرو، کوئی نادار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، ان کا ہاتھ تھامو، ان کی مدد کرو، ان کی عیادت کرو اور ان کے لیے دعا کرو. دعا کرنا بہت اہم ہے، کل اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اور پھر امام نے فرمایا وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، اپنے مرحومین پر رحمت کرو، رحم دل بنو. امام کہہ رہا سخت دل نہ بنو، مردوں کو دفنا کے خدا حافظی کر کے مت آ جایا کرو، بلکہ مستحب انسان عصر پنجشنبہ جائے، جمعرات کے دن جائے یا کسی بھی دن بھی، لیکن جمعرات کے دن مستحب قرار دیا ہے کہ انسان قبرستانوں کے پاس جائے، قبور کے پاس جائے، مومنین کے قبور کی زیارت کرے، اس کا ثواب ہے. فاتحہ خوانی کرے، اس کا ثواب ہے. حدیث میں ہے کہ جب انسان قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اور غافل ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو روحیں اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، کہتی ہیں اے انسان تو کتنا غافل ہے کہ تم سے ایک سورہ فاتحہ ہمارے لیے نہیں پڑھی گئی. آج ہمارے ہاتھ آزاد ہیں، کفن میں نہیں ہیں، کل کفن میں چلے جائیں گے تو ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھ سکتے. کتنی نیکی کما سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے، صلوات بھیج کر، سورہ الحمد پڑھ کے، سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ کے. بات آ گئی تو ایک نقطہ عرض کرتا چلو، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ حدیث میں کہ جو ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اسے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو دو دفعہ سورہ توحید پڑھے گا اسے دو تہائی ٹو تھرڈ کا ثواب ملے گا، جو تین دفعہ پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اب ایک عجیب روایت میں نے دیکھی کہ رسول نے فرمایا یا علی ما مثلک فی ھذہ الامہ الا کسورۃ توحید، اے علی تمہاری مثال اس امت میں ہے ہی نہیں، تیری مثال اس امت سے نہیں لائی جا سکتی، اگر لائی جا سکتی ہے تو قرآن سے لائی جا سکتی ہے، قرآن سے. یہی تو کہا نا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. علی کے عمل کو دیکھو گے تو مجسم قرآن نظر آئے گا، قرآن کی آیتیں پڑھو گے تو علی کا عمل نظر آئے گا. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. یا علی ما مثلک فی ھذہ الامہ کمثل سورۃ توحید یا کسورۃ توحید، اے علی تمہاری مثال اس امت میں اگر ہے تو سورۃ توحید کی ہے. من قرأها مرۃ واحدہ، جس نے ایک دفعہ سورۃ توحید پڑھی اس کو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملا. سرکار فرماتے جس نے دو دفعہ سورۃ توحید پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اس کو دو مرتبہ سورۃ توحید پڑھنے کے بعد دو ثلث قرآن کا ثواب ملے گا، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اب سرکار نے فرمایا یا علی من احبک بقلبہ، اے علی جس نے تجھے اپنے قلب سے چاہا، جس کے دل میں تیری محبت آ گئی اس نے ایک تہائی ایمان کو حاصل کر لیا، جس نے تجھے اپنے قلب سے اور اپنی زبان سے چاہا، من احبک بقلب ہی وہ بھی لسان ہی، دل و زبان سے چاہا تو دو تہائی در حقیقت اس نے ایمان کو جمع کر لیا. وہ من احبک بقلب ہی وہ بھی لسان ہی وہ بھی ید ہی، جس نے تجھے چاہا، تیری محبت کو دل میں بسایا، زبان پہ لے کے آیا، ہاتھ و پیر سے عمل کے ذریعے سے تیری محبت کا اظہار کیا تو اس نے پورے ایمان کو حاصل کر لیا. پورے ایمان کو حاصل کر لیا. تو آپ کی سورۃ توحید پڑھ رہے ہیں، آپ ولایت علی کا ثواب بھی دے رہے ہیں، ختم قرآن کا ثواب بھی دے رہے ہیں. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. پر تو کہا کہ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، تم رحم دل بنو اپنے مردوں کے لیے، تم کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کرتے رہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَلَى مَشَائِخِنَا بِالْوِقَارِ وَالسَّكِينَةِ. یہاں پہ گفتگو تھوڑی سی میں روکوں گا. ہمیں ہمارے بزرگوں پر تفضل فرما کہ وہ وقار اور سکونت کے ساتھ زندگی بسر کریں. کیوں کہا ہے بزرگوں سے؟ بزرگ ایک شجر سایہ دار ہوتے ہیں. شجر سایہ دار گھنٹوں میں اور دنوں میں نہیں بنتا ہے، سالوں میں جا کے بنتا ہے. ایک شجر سایہ دار تناور درخت
کئی آندھیاں اور طوفان دیکھتا ہے، نہ جانے کتنے کلہاڑے اور زخم برداشت کرتا ہے اپنے تن پر، لیکن استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے یہاں تک کہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ بزرگ ہمارے معاشرے میں ایک شجر سایہ دار اور تناور درخت کی مانند ہے، جن کے بعد تجربہ ہے، علم ہے، عمر ہے، سن ہے، سال ہے، ان کے بعد تجربہ ہے۔ امام علی نے کہا ایک جوان کی طاقت سے زیادہ مجھے بوڑھے کا تجربہ عزیز ہے۔ کیوں؟ تجربہ ہے، اس کے پاس علم ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تاکہ تھوڑا سا ہمارے بزرگوں کی حوصلہ افزائی جائے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ گاؤں کے ایک لڑکے کی شادی برابر والے گاؤں کی لڑکی سے ہو رہی تھی، تو لڑکی کے والد نے کہا بھائی تمہاری بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، ہمارے یہاں بوڑھے بارات میں آتے بس شگونی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑی مشکل سے سیٹنگ ہوئی تھی، شادی کی تاریخ واریخ طے ہو گئی۔ کہا کہ بھائی ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں بوڑھے نہیں آتے، بوڑھا آئے گا تو شادی نہیں ہوگی۔ اس دولہا کا جو نانا تھا وہ اٹک گیا، جناب میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے کہا نانا ابا دیکھیے نہیں جا سکتے، شادی نہیں ہوگی۔ میں نے تو جانا ہے، اپنے نوازے کی شادی میں نہ جاؤں تو کیا فائدہ؟ انہوں نے کیا کرے، کہ لیں گے ایسے کرو مجھے کسی میں چھپا کے لے جاؤ۔ اچھا جناب کیا کریں، جناب چھپا کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے نکلنا نہیں، ہاں ٹھیک ہے نہیں نکلوں گا، بول رہا نہیں، اچھا نہیں بولوں گا میں۔ ان کو چھپا کے لے گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بارات آ گئی ہے۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا کہ کچھ سنگن ہوئی کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی بوڑھا آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی ہماری ایک شرط ہے، نکاح ہونے لگا رک جاؤ۔ کہ لیں کیا، کہہ لیں گے ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ نہر میں جب تک دودھ نہیں بہے گا ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی پریشان، کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ دولہا بھاگا بھاگا گیا اپنے نانا کے پاس، جس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شرط رکھ دی انہوں نے کہ نہر میں جب تک دودھ نہیں بہے گا۔ اب دودھ کتنا بڑا کہاں سے لائیں، اتنا من و دودھ کہاں سے لائیں کہ بہنے لگے۔ نے کہا نہیں، ان کا یہ تو کوئی گلی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آنے جانے پہ یعنی نکاح ٹلنے پہ بارات یعنی بات آ گئی تھی، اب بارات واپس جائے گی۔ کہ جناب انہوں نے کہا بھائی ہم کہاں سے لائیں دودھ، ان کا بارات واپس جائے گی۔ خیر یہ دوڑا دوڑا اپنے نانا کے پاس گیا، نانا سے کہا بھائی انہوں نے شرط رکھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب دولہا بیچارہ پریشان، نانا ابا آپ کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہا کہ اور کیا، اس سے جا کے کہو کہ تم نہر سے پانی خالی کرا دو ہم دودھ چھوڑ دیں گے۔ دولہا خوشی خوشی گیا، اس نے کہا کہ جناب آپ نہر سے پانی نکلوا دی دودھ ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ تو کہا ہو نہ کوئی بوڑھا تمہارے ساتھ آیا ہے، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ بزرگوں کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کے ساتھ ایک تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہیں، معذرت انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک 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 طبیعی امر ہے، نیچرل چیز ہے۔ آپ بزرگ جو ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں، عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز پختہ ہو جائے گا، سونے کا انداز پختہ ہو جائے گا، کھانے پینے کا اخلاق کردار سب چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں، آسانی سے چینج نہیں ہو سکتے۔ صحیح پتہ اتنی بڑی عمر ہو گئی، 60 سال 70 سال 80 سال، چینج ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ وقار و متانت اور بردباری کے ساتھ اپنے بچوں سے پیش آئیں، ہمیشہ اڑے مت رہیں، جمے مت رہیں معذرت کے ساتھ، یعنی بس یہ نہ کہ ہم نے کہہ دیا۔ اب بہت جگہ ہوتا ہم نے کہہ دیا، بہت سی جگہ یہ مسائل پیش آتے بزرگوں کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ بزرگوں کی تائید کر رہا ہوں میں، لیکن یہاں پہ ایک ان کے لیے ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہوں، کھڑکی کھولنا چاہتا ہوں کہ اس جہت سے بھی آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ ایک اور نقطہ حدیث کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو وہ پختہ ہو جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے حساب سے ہر چیز، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا داماد ہے، آپ کا بیٹا بیٹی ہے، وہ اپنے حساب سے زندگی چلانا چاہتے ہیں۔ اب آپ 50-60 سال کی عمر میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ 30-35 سال کی عمر میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، فرق ہے۔ اور پھر یہ بچے یہ آج 10-12 سال کی عمر میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ جب 30-35 سال کے ہوں گے تو یہ کتنے میچور ہو چکے ہوں گے، توجہ رکھیے گا۔ یہ پھر اپنے ماں باپ سے، اور پھر ان کے بچے جو آئیں گے ان سے، یہ جنریشن گیپ رہے گا۔
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اسلام نے حکم دیا کہ بزرگ جو ہیں وقار و متانت کے ساتھ عمل کریں، جلد بازی نہ کریں. آئیے میں آپ کو پنجتن کے گھر سے ایک مثال دوں. سرکار رسالت میں آپ تشریف لاتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر، قالت فاطمہ انہا دخل علی ابی رسول اللہ، ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، کیا کہا؟ قال انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ مجھے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایتینی بالکسائل یمانی فقط تینی بے، اے فاطمہ ایک چادر لے آؤ مجھے اڑا دو. رسول اللہ آئے، کیا کہا؟ فاطمہ بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، چادر مجھے لا کے اڑا دو. انی اجدو فی بدنی ضعفا، یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی ضعفا، توجہ رکھیے گا. کیوں نہیں کہا جسمی، بدنی کیوں کہا؟ ایسے گرمی عربی زبان میں بدن کا اطلاق گردن سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، اور جسم کا اطلاق سر سے لے کر پیر تک ہوتا ہے. اگر سرکار فرماتے کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا، تو پھر شائبہ یہ ہوتا سر سے لے تک پیر تک. تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہیزیان بک رہا ہے، ان کی قول کی تائید ہو جاتی کہ نبی کے سر میں درد ہے، نبی کا سر کام نہیں کر رہا، نبی کی عقل کام نہیں کر رہی، سرکار نے کوئی شائبہ ہی نہیں چھوڑا. کیا فرمایا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میرے بدن میں جس کا اطلاق میری گردن اور سینے سے پیر تک ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا. اب کیا ہوا؟ جناب زہرا نے چادر لا کے اڑا دی. اگر وہ خود بھی چادر لے لیتے جناب زہرا روکتی؟ روکتی نہیں، رسول اللہ ہیں، تصرف کا حق رکھتے ہیں. لیکن کیوں جناب زہرا سے چادر مانگی؟ اس لیے کہ بزرگوں کو بتائیں کہ گھر کا نظم و نسق نوجوان بچے چلاتے ہیں، توجہ رکھیے گا. مانگی ان سے، آپ بڑے ہیں، آپ کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بچوں سے کہیں گے بیٹا یہ لا دو، بیٹا یہ رکھ دو، تو نہ صرف کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کی شان و منزلت میں اضافہ ہوگا. سرکار یہ کہہ رہے انی اجدو فی بدنی ضعفا، لیکن بیٹا تم اپنے ہاتھ سے چادر لاؤ، اپنے بابا کو اڑاؤ. ایک یہ کہ بابا کی خدمت کا ثواب تمہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ تم نے جو زندگی کو اپنے حساب سے ترتیب دیا ہے، اس کا ڈیکور، اس کا نظم و ضبط در حقیقت خراب نہیں ہوگا. تو یہ بزرگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بزرگ گھر میں جائیں تو اپنے نوجوان بچوں سے، بہو سے، داماد سے، بیٹا بیٹی سے در حقیقت چیزیں طلب کریں. تو یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو توفیق دے بالوقار والسکینہ. امام فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے بزرگ جو ہیں وہ وقار و متانت کے ساتھ زندگی بسر کریں. ایسا نہیں کہو کہ جناب میں تو فلاں عہدیدار تھا، میں تو یہ تھا، میں تو وہ تھا، میرا تو بڑا دبدبا تھا، میرا تو بڑا ٹھیکہ تھا، لہٰذا گھر میں بھی میں اسی ٹھیکوں کو باقی رکھوں، اسی جاؤ حشم کو باقی رکھوں. امام نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی ہیں گھر میں ایک شجر سایہ دار بنے. اب شجر سایہ دار کو لوگ کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کوئی کلاڑا مارتا ہے جی، کوئی اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے نیچے آگ جلا رہا ہے، کوئی اس کے نیچے پانی چھوڑ رہا ہے، کوئی اس پہ چڑھ رہا ہے، کوئی اس کو توڑ رہا ہے، لیکن اس شجر سایہ دار درخت کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جمع رہتا ہے. بزرگ ہمارے وہ ہیں کہ جو حالات زمانہ کی سختی کے باوجود جمے رہتے ہیں، زمین سے جڑے رہتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو راحت و سکون پہنچاتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فرمایا بزرگ جتنا سکون اور اطمینان سے کام کریں گے، اکثر جو جنریشن گیپ جو ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، والدین کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پوتا پوتی، نواسے نواسیاں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا امام نے کہا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ گھر کا بزرگ، گھر کا بڑا، گھر کا سرپرست کیا کرے؟ بالوقار والسکینہ. وقار یعنی متانت، بردباری، بیلنس طریقے سے لے کے چلنا. ہمیشہ اپنی 65 سالہ 60 سالہ زندگی کا
رپورٹ کارڈ نہیں دکھانی ہے آپ کو. آپ تھے بہت اچھا, آپ اپنی زندگی میں تھے, آپ کے بچے نہیں سمجھ سکیں گے آپ کیا تھے. انہوں نے آپ کی مشکلات کو نہیں دیکھا, آپ کی فتوحات کو نہیں دیکھا, آپ کی سختیوں کو نہیں دیکھا, آپ کے شدائد کو نہیں دیکھا, آپ کے صبر کو نہیں دیکھا, آپ کی مسکراہٹ کو نہیں دیکھا, آپ کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا. انہیں نہیں پتا کہ مشکلات میں آپ نے کیسے زندگی بسر کی, کیسے پالا پوسا. اب آپ کہنے بھی چاہیں گے, سمجھانا بھی چاہیں گے, نہیں سمجھ سکیں گے. ایسا بزرگ کیا کرے, یہ نہیں کہیں ذرا میں میرے 60 سالہ زندگی میری ایسی ہے ایسی ہوتا ہے. معاملات آتے ہیں ہمارے پاس, مولانا ہمارے والد جو ہیں ہمیشہ اس بات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ میں ایسا تھا میں ویسا تھا. اور میں نے کہا بھائی آپ احترام کریں اور زبان درازی نہ کریں, پیار و محبت سے جو کام ہو سکتا ہے اس کو بیچ کی راہ نکالیں. اب میں اگر سمجھانا بھی چاہوں تو ان بزرگوں کو جا کے سمجھانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال شاید اس مجلس کے توسط سے پیغام پہنچ جائے اور پیار و محبت کے پھول جو ہے ان کے گلشن میں کھلنے لگے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو بزرگ کیا کام کرے, بزرگ یہ نہیں کہ میں ایسا تھا میں ویسا تھا. آپ کہنے بھی جائیں گے جب بھی وہ نہیں فیل کر سکتا, محسوس نہیں کر سکتا. لہٰذا وہاں کے وقار کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے سکون اور اطمینان کے ساتھ عمل کریں, آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور بچوں کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ, ہمارے نوجوانوں کو وعلی الشباب بالانابۃ توبہ, انابہ اور توبہ کی توفیق مرحمت فرما. وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ, دو صفات جوانوں کے لیے. اگر میں امام زمانے سے پوچھوں مولا بتائیے پسندیدہ نوجوان آپ کی نظر میں کون ہے, آپ کا حقیقی منتظر کون ہے, امام کیا کہیں گے؟ وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ, وہ نوجوان جو انابہ رکھتا ہے اور توبہ رکھتا ہے. انابہ مسلسل توجہ اللہ کی طرف, توبہ گناہ کے بعد اپنی خطا کا احساس کر کے اپنے چہرے کو خدا کی طرف کرنا. امام نے انابہ بھی کہا ہے, امام نے توبہ بھی کہا ہے. انابہ کیا ہے؟ منیب لفظ استعمال قرآن میں, وہ بہت منیب ہے, توجہ کرنے والے اللہ کے, مسلسل توجہ ہے, اٹینشن ہے اس کی اللہ کی طرف, متوجہ اللہ کی طرف, اس کی عنایت, اس کی توجہ, اس کی جو تھنکنگ پاور وہ سب اللہ کے لیے ہے, اس کی طاقت اللہ کے لیے, اس کی سوچ اللہ کے لیے ہے. پھر کہا وہ توبہ. توبہ کیا ہے؟ انسان غلطی کرے, احساس ہو جائے, دوبارہ سے یو ٹرن لے لے. آج اتفاق سے کال پڑ رہا تھا, دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے. سب سے بہترین یو ٹرن کون سا ہے؟ توبہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتے وقت شیطان کا رخ کرتا ہے, خدا کو پیٹ دکھاتا ہے, لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو شیطان کو پشت دکھاتا ہے, خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی انسان قبلہ رخ کھڑا ہو, لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے بظاہر قبلہ رخ ہے وہ, لیکن جو گناہ کر رہا ہے اس کی توجہ شیطان کی طرف ہے. تو خدا کی طرف توجہ ہوتی, خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا, وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا, اسی میں روایت موجود ہے, آیت النجواد آدمی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پرندہ شکار کیا جاتا ہے توجہ رکھیے گا, وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. پرندہ جب یاد الہی کو چھوڑ دیتا ہے, آنن فانن اس کی موت تیر بن کر اس کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے. امام کا قول ہے جیسے ہی پرندہ ذکر خدا کو چھوڑے گا, خدا سے رابطہ منقطع ہوگا, خدا کہے گا تیری زندگی ختم. یہاں بھی انسان کو خدا کی رحمت ہے, مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے. لہذا انسان جب گناہ کر رہا ہے تو شیطان کی طرف توجہ ہے, خدا کو کہتا خدا خدا حافظ, خدا کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں ہم بعض اوقات. کب؟ کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں, خدا بائے بائے ٹاٹا, اب میرے ہی شیطان کی طرف منہ ہے. یہی کام ہمارے ٹبی لیول کو کر رہے ہوتے ہیں, امام حسین الوداع خدا حافظ,
وہ بیوقوف، امام حسین کو الوداع نہیں کہنا ہے، حسین کا ساتھ 8 ربیع الاول تک کا نہیں تھا، امام حسین کے ساتھ دنیا تک، آخرت تک، قبر تک ہے. جو حسین کو الوداع کہے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جو خدا کو خدا حافظ کہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن ہم خدا کو خدا حافظ کہتے تو خدا بندہ بس اب ٹیسٹ آ گیا، وہ لذت آ گیا، گناہ آ گیا، اور تھوڑی شیطان پرستی بھی ہو جائے. اب ہماری زندگی تو ایسی ہوتی نا معاشرے میں، آپ دیکھیں کیا ہے کہ دنیا بھی ساتھ ساتھ ہے، خدا بھی ساتھ ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. امام کہہ رہے خدا کو خدا حافظ مت کرو، شیطان کو خدا حافظ کہو کہ جا بھائی تیرے تو خدا ہی حافظ ہے، میں تو جا رہا ہوں خدا کی طرف. تو وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جب تک گناہ کر رہے ہیں شیطان کی طرف رخ ہے، خدا کی طرف پیٹھ ہے، لیکن جب توبہ کرتے ہیں، لوٹ آتے ہیں اور کی طریقے سے، تو پھر حسین کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اور جس کا رخ حسین کی طرف ہو جائے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اب امام نے کیا کہا؟ نوجوانوں کے لیے دو صفات ضروری ہے. امام زمانہ بتائیے آپ کس نوجوان سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے کہا سب سے پہلے مرحلے میں دو صفات ہونی چاہیے نوجوان، بنیادی طور پر توبہ اور انابہ. بلکہ جو انابہ ہوتا ہے، جو کہ امام نے کہا ہے انابہ ہوتا. انابہ کیا ہے؟ یعنی ایک نوجوان کی زندگی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ آئے. امام کی نظر سے اگر دیکھیں منتظر کون ہے، نوجوان کون ہے، نوجوانی کسے کہا جاتا ہے؟ امام کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ ہی نہ ہو، جو منیب ہو، جو انابہ کرنے والا ہو، مسلسل کیا اپنا رابطہ اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے مضبوط و مستحکم رکھے. مثال کے طور پر موبائل ہے جی، بات ہو رہی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تھوڑے سے سگنل ویک ہونے شروع ہو گئے، اب آپ تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا اونچا بولیے. ٹھیک، جیسے جیسے سگنل ویک ہوتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، آواز آنی بند ہو جاتی ہے، سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، آواز منقطع ہو جاتی ہے، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، جوانی بھی در حقیقت ایک موبائل ہے، توجہ رکھیے گا، اس موبائل کے لیے ایک سگنل کی ضرورت ہے تاکہ تم اللہ کے مرکز سے جڑے رہو. جب تک اللہ کے مرکز سے جڑے رہو گے، اللہ سے جڑے رہو گے، سگنل آتے رہیں گے، ہدایت آتی رہے گی. لیکن جیسے جیسے تم گناہ کرتے چلے جاؤ گے، سگنل ڈراپ ہوتے رہیں گے، تمہارا رابطہ اللہ سے منقطع ہوگا. جب اللہ سے منقطع ہوگا تو تم شیطان کی ولایت کے زمرے میں چلے جاؤ گے. شیطان جو اللہ کی ولایت سے نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ شیطان کی ولایت، شیطان کی سرپرست میں، شیطان کے زمرے میں جاتا ہے. چنانچہ امام کہہ رہے ہیں انابہ، یعنی اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط رکھو، اپنا رابطہ امام سے مضبوط رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا رابطہ امام سے، اللہ سے منقطع نہیں ہونا چاہیے. لہذا امام کی نظر میں پسندیدہ نوجوان وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ ہی نہیں ہے. ہیں ایسے نوجوان، نہیں کرتے گناہ، مکروہ بھی نہیں کرتے، ہیں ایسے نوجوان، پاکستان میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، تعجب نہ کریں. لیکن امام نے کہا ہاں، اگر غلطی ہو جائے کسی نوجوان سے تو یہ نہ کہو کہ غلطی ہو گئی، اب تو مجھے مر جانا ہے، اب تو مجھے جہنم میں جانا ہے، اب تو مجھے پٹنا ہے، اب تو عذاب ہوگا. امام نے کہا نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے ابھی، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے. لوٹ جاؤ، تم خدا کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، اب شیطان کو خدا حافظ کہہ دو، خدا کی طرف لوٹ جاؤ. وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ. شیطان کیا کام کرتا ہے؟ آخری مثال دوں اور آپ کی زحمت تمام، وقت تقریبا پورا ہو گیا. شیطان گناہ سے پہلے آئے گا، دروازہ کٹکھٹائے گا، کون؟ دوست آیا ہوں آپ کا. شیطان کبھی شیطان بن کے نہیں آئے گا، کبھی دشمن بن کے نہیں آئے گا، دوست بن کے آئے گا، ہلکے سے کٹکھٹ آئے گا، دیکھے گا جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، جی اب آپ فوراً کون ہے بھائی؟ دوست ہے تمہارا. اچھا، شیطان کبھی شیطان کے حلیے میں نہیں آئے گا، دوست بن کے آئے گا، ناصح بن کے آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا.
کیا کہے گا؟
کان ادھر لاؤ. سرگوشی کرے گا، کوئی دوسرا نہ سن لو.
کیا کہے گا؟
گناہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے.
اب نوجوان گناہ چھوٹا ہوتا ہے بھائی، بہت بڑا مطلب
گناہ میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑی لذت ہوتی ہے.
اچھا،
چھوٹا بھی ہوتا ہے، لذت بھی زیادہ بہت ہوتی ہے. تیسرا کام کیا کرتا ہے؟
ایک دفعہ کر لو،
صرف ایک دفعہ. چھوٹا ہے، معمولی ہے، ٹیسٹ بہت زیادہ ہے، لذت بہت زیادہ ہے، مزے بڑے آئیں گے.
ایک دفعہ کرو.
اچھا ایک دفعہ نہیں، نہیں نہیں، اس کے بعد توبہ کر لینا.
کیا کہتا ہے؟
توبہ کر لینا. چھوٹا ہے، بہت مزہ آئے گا، بہت انجوائے کرو گے.
اچھا ایک دفعہ کر لینا، صرف ایک دفعہ،
پلیز میری بات سن لو، ایک دفعہ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟
توبہ کر لینا.
کتنا آسان فارمولا، کتنا آسان فارمولا. چھوٹا بھی ہے، مزے بھی بہت ہیں، ایک دفعہ کرنا ہے اور توبہ بھی کر لینا. اب یہ شیطان کے کہنے میں بیچارہ آ گیا. جیسے ہی اس نے گناہ کیا، پیچھے سے منظر پورا تبدیل ہو گیا. پہلے کہہ رہا تھا گناہ بہت چھوٹا ہے، اب کہہ گیا بیٹا گناہ بہت بڑا ہے. جی پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک بار، اب کہہ گیا بار بار. کیوں بھائی بار بار کیوں؟ کہہ گیا اب پٹنا تو ہے، گندے تو ہو گئے ہو، عذاب تو برداشت کرنا ہے، قبر میں ڈنڈے تو لگنے ہیں، لہذا دو چار اور دفعہ کر لو. اب یہ نوجوان سوچے کہ ہاں بھائی گندہ تو ہو گیا ہوں، نجس تو ہو گیا ہوں میں، چلو ایک نہیں دو دفعہ پٹنا تو ہے، قبر میں تو جانا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اب یقین کیجئے کہ اس نے ایک فعل بد کو 30 سے زیادہ مرتبہ انجام دیا. تو جب میں نے اسے بتایا کہ خدا تیری توبہ قبول کر سکتا ہے، اس نے کہا کہ کیا واقعی خدا ایک گناہ کہ بات توبہ قبول کر؟ میں نے کہا کہ تم نے 1000 مرتبہ بھی یہ فعل انجام دیا ہوتا تو خدا جب بھی تمہاری توبہ کو صدق دل سے ہوتی قبول کر لیتا. آپ یقین کیجئے اس نے وہی توبہ کی، اس کے بعد اس فعل کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. توجہ کی آپ نے؟ شیطان سب سے بڑا کہاں کام کرے گا؟ کہے گا اب تو تم نجس ہو گئے ہو، عذاب تو برداشت کرنا ہے، لہذا اور کرو. وہاں کہتے کہ توبہ کر لینا، اب کہتا ہے بیٹا توبہ وہ کچھ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے. یعنی خدا سے رابطہ، خدا سے اتصال کو توڑ دے گا شیطان، یہ کام کرے گا. امام کہہ رہے ہیں فوراً توبہ کرو، میرا منتظر وہ ہے، میرا چاہنے والا وہ ہے، میرا عاشق وہ ہے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو سچے دل سے توبہ کر کے خدا کو منا لیتا ہے. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. بس اذان گرامی، یہ امام کے لیے تیاری، یہ ہے امام سے روحانی رابطہ. اس طریقے سے ایک نوجوان اپنے آپ کو تیار کرے، اس طریقے سے بزرگ اپنے آپ کو تیار کرے، اس طریقے سے شاگرد اپنے آپ کو تیار کرے، اس طریقے سے مجلس اور میلاد سننے والے، خطبہ جمعہ سننے والے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ گروہ سارے امام نے بیان کیے ہیں، وعلی المتعلمین وعلی المستمعین، یہ سب کیا ہیں؟ وعلی شبابنا وعلی علمائنا وعلی مثلا مشائخنا، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے علماء، سب کے لیے امام نے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور پھر گفتگو آگے ہے، چونکہ یہاں صرف دو ہی مجلسیں تھیں اور اس کے بعد کل سے 2 دن اور مجلس سلمان فارسی میں 2 دن ہوں گی، وہاں بھی مزاحم ہوں گے. تو امام کی دعا ہے امام سے رابطہ مضبوط کرے، اور جتنا آپ امام کی طرف متوجہ ہوں گے امام کی توجہ اور عنایت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ امام ہمارے جواب کے مطابق جواب نہیں دیتا ہے. دوبارہ عرض کروں، امام ہمارے جو ہم جواب دیتے ہیں اس کے جواب میں جواب نہیں دے گا، وہ اپنی ظرفیت کے مطابق جواب دے گا. آپ کسی بچے کو ٹافی دے، ٹافی لے گا اور بھاگ جائے گا، جی تھینک یو بھی نہیں کہے گا آپ کا، جی دوبارہ گھوم کے آئے گا، پھر دوبارہ ٹافی لے گا، چاکلیٹ لے گا، پھر بھاگ جائے گا. لیکن کسی نوجوان کو دیں، اچھا تھینک یو یار، چلو جی رکھ لیجیے، یہ نہیں پوچھے گا بھائی بڑی زحمت کیا آپ نے. لیکن کیا کسی بزرگ کو تحفہ دیں، کسی بڑے کو دیں، وہ تحفہ بھی لے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دے گا، جیتے رہو بیٹا، زحمت کی تم نے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، چاند سی بیوی دے، اچھی جگہ شادی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، 10 دعائیں دے گا. بزرگ بچے کو دیا، بچہ لے کے بھاگ گیا، دوبارہ آئے گا، دوبارہ لے کے بھاگ جائے گا. نوجوان کو دی، وہ جیب میں رکھ لے گا. لیکن بزرگ کو دیں گے
وہ دعائیں بھی دے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا، عزت سے آپ کا عزت و احترام بھی کرے گا. اگر آپ اور میں امام کو کوئی ہدیہ دیں، امام ہدیے کو قبول بھی کرے گا اور اپنی ظرفیت کے مطابق آپ کو دعائیں بھی دے گا. بس یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی ہدیہ دیں آپ امام کو، صلوات کا ہدیہ، سورہ یاسین کا ہدیہ، امام کی طرف سے کوئی زیارت پڑھنی ہے، کوئی نماز پڑھنی ہے، امام کی والدہ کی طرف سے، حضرت عمر بنی، کسی کی طرف سے بھی آپ کوئی ہدیہ بھیجیں امام زمانہ کو، امام قبول کریں گے، اپنی ظرفیت کے مطابق عطا کریں گے، توجہ کریں گے. بس ہمیں امام کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ امام بھی در حقیقت دعاؤں کے ساتھ اپنے شیعوں کا انتظار کر رہا ہے. ولا ناسین لذکرکم، اے شیعوں یہ تصور مت کرنا کہ حالات زمانہ میں ہم تمہیں بھول جاتے ہیں، ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. انا غیر مہملین لمراعاتکم، تمہاری نگہداشت و حفاظت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوتی. ولا ناسین لذکرکم، اور تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے. امام دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اور پھر امام صبح و شام اپنے جد حسین کو یاد کر رہا ہے، اپنے آقا مولا کو یاد کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. کیوں؟ مولا حسین میں آپ کی نصرت کا حق ادا نہ کر سکا، مولا حسین میں کربلا نہ پہنچ سکا. ہمیں بھی یہ دکھ ہے، درد ہے، مولا حسین ہم کربلا میں نہیں تھے، لیکن آواز آئے گی کہ ہاں ایک کربلا باقی ہے، اس کے لیے آپ ہمیں تیار کرو، اپنے امام سے اپنا روحانی رابطہ مضبوط و مستحکم کرو، تاکہ حسین وقت کی کربلا میں تم اپنا مقام پیدا کر سکو. ہم کہاں کھڑے ہیں امام کی کربلا میں؟ ایک کربلا جو 61 ہجری میں گزر گئی، ہم اپنا مقام پیدا نہ کر سکے، لیکن آنے والی کربلا میں ہم اپنا مقام ڈھونڈیں. میں کس کردار کا مالک ہوں گا؟ میں کس گفتار کا مالک ہوں گا؟ میں اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کون سا مقام پاؤں گا حسین وقت کے سپاہ میں؟ کس طرح امام کی یاری و مددگار کروں گا؟ کیا اپنی ان آنکھوں کے ساتھ جن سے میں گناہ کرتا ہوں، کیا اپنی اس زبان اور گوش و قلب کے ساتھ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا میں امام وقت کی نصرت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ سوچیں عزیزہ نگرانی، یہ مصائب بہترین عرش عزا ہے، یہ مجلس بہترین مقام ہے کہ امام سے روحانی رابطہ منسلک کیا جائے، امام سے روحانی رابطہ جوڑا جائے، اس لیے کہ امام زمانہ کی توجہ عنایت ہوتی ہے. عزاداروں، جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا، اللہ اکبر، علماء نے بیان کیا ہے کہ یقیناً امام حسین کی نگاہیں آخر زمانے تک دیکھ رہی تھیں، یقیناً حسین کی نگاہیں آنے والے مہدی کو دیکھ رہی تھیں. تو اگر حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں تو مولا عباس کی نگاہیں بھی امام زمانہ کو دیکھ رہی تھیں. کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، امام صادق فرماتے میرے چچا بہت گہری بصیرت کے مالک تھے، اتنی گہری بصیرت کے ہاتھ کٹ رہے تھے، مگر کہتے اب میں ہمیشہ ان احامی ابداً ان دینی، اپنے دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ ہے عباس کی شجاعت، یہ ہے عباس کی بصیرت. اجان گرامی، بس یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب قافلہ چلا تھا، اللہ اکبر، جب شام غریبہ تھی نا تو رات کا اندھیرا تھا، خیام جل چکے تھے. میں گفتگو یہاں سے لے کے چلوں تو شاید تھوڑا سے دل آمادہ ہو جائے کربلا جانے کے لیے. ایک زیارت وہ ہوتی ہے جو کربلا میں حسین کی زری کے سامنے ہوتی ہے، جو تم نہ جا سکے اربعین پر، اپنی آنکھوں کو بند کرو، میں تمہیں ایک اور زیارت کا رخ اور حوالہ دیتا ہوں. اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے آپ کو حرم حسین میں پاؤ گے. جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں نا، حسین تمہیں بغیر ٹکٹ کے تمہیں اپنے وطن بلا لے گا، حسین بغیر ویزے کے اپنے وطن، اپنے حرم میں تمہیں بلا لے گا. کیا کام کرو؟
آنکھوں کو بند کرو, سامنے حسین کی سرین نظر آئے گی اور دل سے کہنا یا مولا حسین تجھ پہ ہمارا سلام ہو. مولا دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں, مولا کربلا ناس کتنے اربعین پر, شاید وہ ثواب جو زائران حسینی کو وہاں نصیب ہو رہا ہو تمہیں بھی زیارت کے سبب مل جائے. دل کو شکستہ کرنا پڑے گا, دل کو توڑنا پڑے گا, خواہشات کو کچلنا پڑے گا, پھر قلبی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر اور چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو حسین کے ذریعے پہ رکھ دینا, ذرا محسوس کرنا اپنے دل میں حسین کی یاد کی ٹھنڈک آ جائے گی. شام غریبہ تھی نا, اندھیرا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ سکینہ کو ہوش آیا, بچی نے سب سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ, یہ ہے حسین کی تربیت, یہ ہے اہل بیت کی تربیت. بچی خواب سے بیدار ہوئی ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے. جناب زینب نے کیا کہا, کیسے دل جوئی کی, بیٹا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. اللہ اکبر, کیوں کہا بی بی زینب نے ایسا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ظالم نے لوٹ لی, شاید بچی ڈر جاتی, کہا کہ بیٹی تیرے سر پہ چادر نہیں ہے, تیری پھوپھی کا بھی یہی عالم ہے. رات کی تاریخ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن جیسے ہی 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی, سورج نے چڑھنا شروع کیا, عجیب منظر تھا, خیام جل چکے تھے, بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اجرکم اللہ, حجاب لوٹے جا چکے, خیام جل چکے. تصور کیجئے, اب جو بیویوں کی نگاہیں میدان کربلا پہ پڑی تو جا بجا مقامات پہ لاشیں پڑے تھے, کیا عالم ہوا ہوگا عزاداروں. اور پھر اس سے زیادہ سخت لمحہ کیا تھا کہ جب انسان تھوڑی اونچائی پہ چلا جاتا نا, تھوڑی دور تک کا منظر نظر آتا ہے, بیویوں کو سوار کیا جانے لگا. امام سجاد سے کسی نے پوچھا, مولا یہ جب آپ کو سوار کیا جا رہا تھا تو یہ اونٹوں میں استراب کیسا تھا, اونٹ کیوں بچل رہے تھے؟ امام چونکہ جانوروں کی زبانوں کو سمجھتا ہے, امام نے کہا کہ جب اونٹوں کو لایا گیا, محملیں نہیں تھیں, تو بڑے اونٹوں نے چھوٹے اونٹوں سے کہا, دیکھو اے ہمارے بچوں, ہمارے اوپر آل محمد کو سوار کیا جائے گا. دیکھو کوئی محمل نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے, کوئی نرم گدا نہیں ہے, دیکھو ہمیں دوڑایا جائے گا. ارے آہستہ آہستہ چلنا, آل محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اگر تمہیں تازیانے مارے جائیں, تازیانے سہ لینا, آل محمد کو کوئی زخم نہ آنے. بس عزادارو, 11 محرم کو قافلہ چلنے لگا, جناب زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا. عزادارو, جب تمام بیویوں کو سوار کر دیا, بنت علی نے فرات کی طرف دیکھا, بھیا عباس بڑی شان سے حجاب کے ساتھ بہن کو لے کر آئے تھے. اجرکم اللہ, بہن نے بھائی کو یاد کیا. اب جب بیویاں سوار ہو گئی, کیا ہوا تو اب لاشیں نظر آنے لگے. کہتے ہیں بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا, ہر بیوی ایک لاشے پہ پہنچی ہے. حسین کے لاشے پر 2 بیویاں پہنچی ہیں, ایک حسین کی زوجہ اور ایک حسین کی بہن. اللہ اکبر, حسین کی بہن نے پہلے تو طواف کیا ہے, طواف کرنے کے بعد ایسی جگہ کا بوسہ لیا عزادارو جہاں کا بوسہ نہ نانا رسول نے لیا تھا, نہ بابا علی نے لیا تھا, نہ عثمان نے لیا تھا کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. سمجھ گئے نا عزادارو, ایک دفعہ کٹی ہوئی رگوں پر لبوں کو رکھ دیا, نانا رسول اللہ ھذا حسین مرمل من دماء, اے نانا یہ سوار دوش رسالت حسین ہے. بعض مقاتل نے لکھا ہے, بہن نے پہچانا نہیں, انت اخی, کیا تو میرا بھائی حسین ہے,
کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ ارے کیا تو عثمان کا بیٹا ہے جس نے چنگیاں پیس پیس کے تجھے؟ اللہ اکبر، کٹی ہوئی رگوں کا بوسا لیا، یا رسول اللہ ھذا حسین مرمل بالدماء، اپنے خون میں گلتا ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، ارے جس کے عمامے اور رداء کو چھین لیا، مقطع الاعضاء، ارے جس کے اعضاء پائے عصب سے پامال کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ، بس ادا دارو، ایک دفعہ زینب کو وہ منظر یاد آیا کہ زینب مدینے میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی، ادا دارو حسین کے آنے میں دیر ہوئی، زینب صحن میں آ گئی، حسین نہیں آئے، زینب صدر دروازے کے بعد سر سے دیوار لگا کر بھائی کا انتظار کر رہی تھی، ادا دارو آنکھ لگ گئی زینب کی، دھوپ کی شدت تھی، تھوڑی دیر بعد زینب کی آنکھ کھلی، محسوس ہوا کسی نے سایہ کیا ہوا ہے، آنکھ کھلی تو دیکھا حسین کھڑے ہیں، ابا کا دامن پھیلایا ہوا ہے، زینب پہ دھوپ نہ آئے۔ ارے بھیا تم کب آئے؟ حسین نے کہا تھوڑی دیر ہوئی بہن، تجھے دھوپ میں دیکھا، سایہ کر دیا، حل جزا الاحسان الا الاحسان کی اطاعت گزار یہ بی بی۔ ایک دفعہ لاش حسین پہ پہنچی، مدینے کا وہ منظر یاد آیا، بھیا تو نے تپتی ہوئی دھوپ سے مجھے بچانے کے لیے اپنی ابا کا دامن بچھایا تھا، ارے بھائی سر پہ رضا نہیں ہے، ارے تیرے لاشے میں سایہ۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون۔ بار الہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ان آنسوں کے ذریعے سے ہمیں امام کی نصرت کے تقاضوں کو پورا کرنے، محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سو بلندی عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، پاکستان و عزاداری اور ملت تشیع مسلمہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام سے روحانی رابطہ مضبوط کرنے اور نظام ولایت فقی سے مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ بہت سے مومنین نے دعا کی ہے کہ ان کے عزیز اقارب مریض ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، جو صعب العلاج مریض ہیں، جن کا علاج مشکل ہے، خداوندہ ان سب کو بحق محمد و آل محمد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خداوندہ جو مشکلات ہیں ہماری قوم کے مسکن ازدواج میں اس کو دور فرما، ان کی گودیاں خالی، ان کی گودیوں کو آباد کر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ان کے در سے اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں، آخرت ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن مومنین نے مجلس ادا کے انعقاد میں دام درہم سخنیں مدد فرمائی ہے، خداوندہ ان کے گھر پر، ان کے قلوب پر، ان کے افکار پر، ان کی زندگی پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔